ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ۔ آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ایران کے تیل پر پابندی، دو دہاڑی تلوار۔ روس میں بدامنی پھیلانے کی مغرب کی کوشش۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات۔ امریکہ کے مالیاتی نظام پر تنقید۔ کابل میں دہشت گردی۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اب تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ یورپی یونین یا مغربی ملکوں کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کی آئل کمپنیوں یا تیل کی صنعت پر لگائی جانے والی پابندیوں سے نہ صرف یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا منفی اثر خود مغربی ملکوں بالخصوص امریکہ اور یورپ پر پڑے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر تیل نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر گزشتہ 32 برسوں سے پابندیاں عائد ہیں اور اب تو ایران اقتصادی اعتبار سے کافی مضبوط بھی ہو چکا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایران کے وزیر پیٹرولیم نے 20ویں عالمی پیٹرول کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر کے دورے پر ہیں۔ یورپی یونین کے توانائی کے انچارج گوینٹیریو ٹینگر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن ایران کی پیٹرولیم کی پیداوار اور برآمدات پوری طرح جاری رہیں۔ رستم قاسمی نے کہا کہ اس وقت بھی جب ایران کی معیشت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کا کردار تسلیم کیا جا چکا ہے، تہران کو ایسی پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیٹرولیم نے واضح کیا کہ ایران کے تیل کی برآمدات میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ آئی تو تیل کی عالمی منڈی بحران سے دوچار ہو جائے گی۔ یورپی یونین کے توانائی کے انچارج نے، جو خود بھی دوحہ اجلاس میں شریک ہیں، کہا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ ایران کا پیٹرولیم بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی خریداری کا بائیکاٹ ایک اہم حربہ ہے، لیکن امریکہ اور روس سمیت دنیا کے دیگر بڑے ملکوں کو بھی اس بائیکاٹ میں شامل ہونا ہوگا تاکہ مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ بہرحال بائیکاٹ اور پابندیاں ایک ایسی دو دہاڑی تلوار ہے جس کی کاٹ نہ صرف یورپی ملکوں بلکہ امریکہ کو بھی متاثر کرے گی، کیونکہ اس طرح کی پابندیاں توانائی کے حوالے انتہائی اہم تصور کی جاتی ہیں۔ اس وقت امریکہ اور یورپ میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران سے تیل کی خریداری پر پابندی کے نتیجے میں تیل کی قیمت میں اگر دو گنا نہ سہی تو $20 سے $30 فی بیرل کا ضرور اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور یورپ میں جاری اقتصادی بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ بہت سے تجزیہ نگاروں نے ایران سے تیل کی خریداری پر مجوزہ پابندیوں کی بابت خبردار کرتے ہوئے اسے انتہائی پر خرچ اقدام قرار دیا ہے۔ یورپی ممالک ایران سے روزانہ 450,000 بیرل تیل درآمدات کرتے ہیں، جو ایران کی تیل کی کل برآمدات کے 18% کے برابر ہے۔ اٹلی اور اسپین اور یونان جیسے ممالک اپنی ضرورت کا 13% تیل ایران سے حاصل کرتے ہیں۔ اطالوی کمپنی یونین پیٹرو ریفرائی کے ڈائریکٹر جنرل پیٹرودوسیمو نے کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایران کے خام تیل سے محرومی کسی المیہ سے کم نہیں ہوگی۔ اس بیان کے معنی یہ ہے کہ امریکہ کی ایک طرفہ پالیسیوں کی اندھی تقلید خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، اور اس سے یورپی ملکوں کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہو جائے گی، جس کا ان ملکوں کو اس وقت سامنا ہے۔ بنابراین اگر یورپی یونین کے وزیر توانائی کے بیان کو درست مان لیا جائے تب بھی بہت سے سوالات اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، جن میں ایک بات یہ ہے کہ تیل کی خریداری کے لیے سعودی عرب جیسے تیل کے متبادل ذخائر کی تلاش ہے۔ سعودی عرب کی تیل کی پیداوار بھی محدود ہے، اور اوپیک کے دیگر ملکوں کی جانب سے طے شدہ مقدار سے زیادہ تیل نکالنے کا امکان بھی کم ہے، جبکہ اوپیک کے آئندہ اجلاس میں سعودی عرب کی تیل کی پیداوار میں کمی کرنے پر بھی غور کیے جانے کی توقع ہے۔ بنابراین یورپی یونین کے وزیر توانائی نے ایران سے تیل کی خریداری کے بارے میں جس اتفاق رائے کی بات کہی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری معاملے پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہو۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایران سے تیل کی برآمدات پر کسی بھی طرح کی اجلت پسندانہ پابندیوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور یہ صرف تصور کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ ایران کی اقتصادی صلاحیتوں اور پابندیوں کے مواقع میں تبدیل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا، جسے امریکہ اور یورپ کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یورپ کی جانب سے ایران کے خلاف جن پابندیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ آزادانہ عالمی تجارت کے قوانین کے سراسر منافی ہے۔ امریکہ حالیہ چند برس کے دوران یہ دعویٰ کر کے کہ ایران جوہری قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا، سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف 4 قراردادیں پاس کرا چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایران کے خلاف بعض ایک طرفہ پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، لیکن اس وقت خود امریکہ کو اقتصادی جمود، بے روزگاری میں اضافے، 15 ٹریلین ڈالر کے قومی قرضے اور شدید قسم کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے، اور ایک ہمگیر مالیاتی بحران نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں عوامی احتجاج کی لہر ابھری ہے اور وال اسٹریٹ مخالف تحریک امریکی سماج میں جڑیں پکڑتی جا رہی ہے۔
روس میں پارلیمنٹ یا دوما کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی مغربی ملکوں کی روس کے معاملات میں مداخلت جاری ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ انتخابی نتائج پر مخالف جماعتوں کی ناراضگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور روس میں بدامنی کا دائرہ وسیع کریں، جس پر روس کے صدر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
روس میں پارلیمانی انتخابات ہوئے کچھ روز ہی گزرے ہیں کہ مغرب نے بد امنی پھیلانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فرانس اور جرمنی نے روس میں انتخابات کے بعد رونما ہونے والے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور روس سے اپیل کی ہے کہ حکومت مخالفین کے خلاف اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرے۔ قبل ازیں امریکی حکام نے بھی اپنے مداخلت پسندانہ بیانات میں روس میں انتخابات کے بعد رونما ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ روس کے صدر دیمتری میدویدف نے ایسے مداخلت پسندانہ بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پیر کے روس کہا ہے کہ ہمارے ہاں کافی تعداد میں سیاسی جماعتیں ہیں یا نہیں، اس معاملے پر صرف روسی حکام اور یا بین الاقوامی ادارے غور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ انتخابات اس کے معیار اور یا قانون کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ ایک اور مسئلہ، لیکن ہمارا سیاسی نظام کن بنیادوں پر استوار ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کل وہ یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ ہم اپنا آئین کس طرح سے تدوین کریں۔ روس میں پارلیمانی انتخابات اتوار کے روز ہوئے تھے اور اطلاعات کے مطابق روس کے حکمران جماعت یونائیٹڈ رشیا پارٹی کو اپنی مقبولیت میں کمی کے باوجود 450 کے ایوان میں 238 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ سن 2007 میں ہونے والے عام انتخابات میں وزیر اعظم ولادیمیر پوتن کی قیادت والی یونائیٹڈ رشیا پارٹی کو 315 نشستیں ملی تھیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق حالیہ چند روز کے دوران رونما ہونے والے واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مخالفین کے معمولی سے اعتراضات کو روس میں بد امنی پیدا کرنے کا بہانہ بنایا جائے، کیونکہ یورپی مبصرین روس میں انتخابی عمل کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی جانب سے ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے جو انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہو۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ روس میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی بد امنی کو سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سیاسی لحاظ سے روس میں پیدا ہونے والی بد امنی حکومت کو اندرونی بحران میں الجھا سکتی ہے جس پر جلد قابو پانا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عالمی تبدیلیوں میں روس کا کردار کم ہو کر رہ جائے گا۔ سلامتی کے لحاظ سے بھی روس کا داخلی مسائل میں الجھ جانا بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کا موقع فراہم کرے گا کہ وہ مغربی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والے ملکوں پر دباؤ میں اضافہ کر سکیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں حکومت روس کو ملک کی سیاسی دھڑوں کو بعض مراعات دے کر مغرب کی ان کوششوں کو ناکام بنانا ہوگا جو وہ روس میں بد امنی پھیلانے کی غرض سے کر رہا ہے۔
ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جانب۔ گزشتہ تقریباً 2 ہفتے قبل مہمان ایجنسی میں جس طرح سے امریکہ کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے جارحیت کا ارتکاب کیا اور پاکستان کی 24 سے 28 تک فوجیوں کو ہلاک کیا، اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور آج کی تاریخ تک نیٹو کے لیے پاکستان کے راستے سپلائی معطل ہے۔ اس بات کا اعتراف خود امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی کیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت کافی کشیدہ ہیں۔ اس وقت پاکستان کی پوری رائے عامہ حکومت سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر مختلف شعبوں میں نظر ثانی کریں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کس کروٹ بیٹھیں گے، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر شکیل صدیقی۔
اصل میں دیکھیے، دو باتیں بڑی اہم ہیں، دو واقعات بہت اہم ہیں۔ ایک تو میمو واٹر اسکینڈل جو ہے وہ، اور دوسرا جو ہے یہ محمد ایجنسی پر جو ہے وہ نیٹو کے حملے کے بعد جو ہے پاکستان میں جو رائے عامہ ہے وہ حکومت کے بہت زیادہ اور امریکہ کے بہت زیادہ خلاف ہوئی ہے، کیونکہ یہ دونوں واقعات جو ہے اس نے زرداری حکومت کو آئسولیٹ کر دیا ہے، تنہا کر دیا ہے، اور ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ زرداری حکومت جو ہے وہ ایک مجرموں کے کٹہرے میں ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، اور جو جوڈیشری ہے وہ بھی بہت زیادہ فعال اور مستعد اس حوالے سے نظر آ رہی ہے۔ اس پوری سچویشن میں حکومت کی جو ساکھ ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور جس طرح سے زرداری صاحب کی حکومت امریکہ سے جو ہے تعاون کرتی رہی ہے، تو اس پس منظر میں زرداری صاحب حکومت کے امریکی حکومت کے ایک اچھے اتحادی تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ایک طرف جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ بھی اینٹی امریکہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، شمسی ایئر بیس خالی کرانے کا واقعہ، اور دوسرا یہ کہ جو نیٹو کی سپلائی پاکستان سے بند ہوئی ہے اس میں افغانستان میں اتحادی افواج کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں. دوسری طرف یہ اطلاعات بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے اور وہ اس پورے پریشر کو جو نیٹو حملے کے نتیجے میں اور میمو گیٹ اسکینڈل کے نتیجے میں ڈیولپ ہوا تھا اس میں جو ہے وہ پسپائیڈی اختیار کرنے کی طرف گامزن ہے. تو یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اچانک زرداری صاحب کا دبئی جانا اور پھر اس کو بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا, اس میں اس بات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت زرداری صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بلا شبہ انتہائی نازک ہے. اور اگر امریکی رکام یہ بات کہہ رہے ہیں اور امریکی جو میڈیا ہے وہ یہ بات نشر کر رہا ہے کہ زرداری دباؤ میں ہیں اور ان کو جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اصل چیز تو یہ بھی ہے, ایک دیکھیے زرداری صاحب نے دو روز پہلے صدارتی ترجمان فرد اللہ بابر صاحب نے یہ بھی ایک اعلان کیا تھا کہ 12 دسمبر کو جو ہے صدر زرداری جو ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. تو اب اس اجلاس کی نوبت تو آنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اس بات کو یعنی پاکستان کے عوام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت سیناریو پاکستان کا داخلی بن رہا ہے اس میں یہ حکومت اپنی ساکھ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں بلکہ آئندہ آنے والے گھنٹے جو ہے وہ اس اعتبار سے انتہائی نازک ہیں کہ پاکستان میں کسی سیاسی بڑی سیاسی تبدیلی کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں گے. اس میں کئی آپشن جو ہے وہ زیر غور ہو سکتے ہیں. اس میں ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے اور نئے انتخاب کا اعلان ہو, صدر زرداری کا استعفیٰ آ جائے اور صدر زرداری کے استعفیٰ کے بعد پارلیمنٹ جو ہے نئے صدر کے انتخاب کرے. یعنی کئی آپشن جو ہے وہ زیر غور ہیں. تو ابھی یہ بات تو حتمی طور پر تو کوئی بھی فورکاسٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا جو آئندہ دنوں میں بننے والا پیش منظر ہے وہ کیا ہوگا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت زرداری حکومت جو ہے وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے اور ملک کے اندر ایک بحرانی کیفیت موجود ہے.
یہاں گزشتہ 17 ستمبر سے امریکہ میں جہاں سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ داروں کے خلاف 99% لوگوں کا احتجاج جاری ہے, وہیں بالآخر اب امریکی صدر باراک اوباما نے بھی امریکہ کے ٹیکس یا مالیاتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دولت مند طبقہ سب سے کم ٹیکس ادا کر رہا ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
امریکہ کا ٹیکس سسٹم اور یا یہ کہ امریکہ کا کون سا طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے اس وقت سیاسی اور انتخابی کمپین کا محور بن گیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ملک کے ٹیکس سسٹم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ٹیکس کی وصولی کے نظام کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں جو انتخابی لب و لہجے کی حامل تھی کہا کہ آج ملک کا دولت مند طبقہ سب سے کم ٹیکس ادا کر رہا ہے اور پچھلے 50 برس سے یہ صورتحال چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ لکھپتی لوگوں کی جانب سے ادا کیا جانے والا ٹیکس مڈل کلاس طبقے کے لوگوں سے وصول کیے گئے ٹیکسوں سے کہیں زیادہ کم ہے. اوباما نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ بہت سے ارب پتی لوگ انتہائی کم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جس کی شرح 1% کے برابر ہے. امریکی حکومت کی درآمدات کا اہم ترین حصہ ٹیکسوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ٹیکسوں کی وصولی کی شرح میں ہونے والی ذرا سی تبدیلی بھی ملک کی اقتصادی صورتحال پر نظر انداز ہوتی ہے. اس معاملے کا سماجی انصاف کی فراہمی سے گہرا تعلق ہے کہ اگر شہریوں نے ٹیکس منصفانہ طریقے سے وصول نہ کیا جائے تو معاشرہ طبقاتی تضاد کی سمت چلا جاتا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے موجودہ ٹیکس سسٹم نے ملک کو سماجی ناہمواریوں کی سمت حرکت دی ہے. مثال کے طور پر سن 2010 کے مالیاتی سال میں امریکہ کی 2,162,000,000,000 की टैक्स आमदनी का 42% इनकम टैक्स से हासिल हुआ है, जिसमें तनख्वाहदार तबके के लोग शामिल हैं, जबकि कंपनियों ने हासिला टैक्स की शरह महज 9% रही है। हालांकि बाज अमरीकी कंपनियों का शुमार दुनिया की बड़ी कंपनियों में होता है और उनकी सालाना आमदनी कई मुल्कों की न खालिस कौमी पैदावार से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अमरीका की अब तक की हुकूमतें मुतअद्दिद मौके पर बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े सरमायाकारों को टैक्स की वसूली से माफ करती रही हैं, जिसकी वजह से अमरीका में नाखालिस कौमी पैदावार के टैक्सों से हासिल आमदनी में बतदरीज कमी होती रही है और इसकी शरह कम होकर 15% तक पहुंच गई है। बाज़ तखमीनों से इस बात का पता चलता है कि अगर अमरीकी कंपनियां 1960 के मालियाती निज़ाम के मुताबिक ही टैक्स अदा करती नहीं तो अमरीका के कौमी कर्जे में ज़बरदस्त कमी वाक़ हो सकती है। इस वक्त टैक्सों और इसकी वसूली के तरीके कार के बारे में इख्तलाफात अमरीका में मुकम्मल सियासी और नजरियाती जंग में तब्दील हो गए हैं। अमरीका के क़दामत परस्त बड़ी बड़ी कंपनियों और मुआशरे के मालदार तबके से टैक्सों की वसूली में कमी और टैक्सों में मुराद देने की पुरजोर हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी खदामत परस्तों का ख्याल है कि सरमायादारों पर टैक्सों का बोझ कम करके सरमायाकारी में इजाफा किया जा सकता है और जिसके नतीजे में पैदावार में इजाफा और बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है। इसके मुकाबले में लिबरल तहरीक के हामी मालदार तबके से टैक्सों की ज्यादा से ज्यादा वसूली की हिमायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि टैक्सों से हासिल आमदनी में इजाफा करके तबकाती फासलों को कम किया जा सकता है और साथ मुआशरे के जरूरतमंद अफराद की भी मदद की जा सकती है। अलबत्ता दोनों ग्रोहों की एक आंख इंतखाबी मुबाहिसे और अमरीकी राय दहंदगान से ज्यादा वोट बटोरने पर लगी हुई है। खदामत परस्त गुरु मुल्क के दौलतमंद तबके बड़ी बड़ी मालियाती कंपनियों और टैक्स में छूट हासिल करने वालों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लिबरल गुरु मुल्क के कम आमदनी वाले मजदूर पेशा और मुआशरे के मुतवस्सित तबके की जानिब देख रहा है, क्योंकि अमरीकी आवाम में मुल्क में पाई जाने वाली समाजी नाहमवारियों की बाबत शुरू में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा दौलतमंदों से ज्यादा टैक्स की वसूली के हामियों को अवामी हिमायत हासिल होती जा रही है। यही वजह है कि बाराक ओबामा ने खुद को अमरीकी मालियाती निज़ाम के एक नाक़िद के तौर पर पेश करके आइंदा सदारती इंतखाबात का मारेका असर करने की कोशिश की है, लेकिन क़दामत परस्तों की जानिब से उनकी मालियाती पॉलिसियों की सख्त मुखालफत ओबामा के रास्ते में कड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं और एनकाउंट में फिर से पहुँचना इतना आसान नहीं होगा।
नाज़रीन अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का, जहां आशूर के दिन आज़ादारान हुसैनी पर दहशत गर्दाना हमले हुए। काबुल, कंधार और मजार शरीफ में बैक वक्त हमले किए गए और सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ वो दारुलहुकूमत काबुल में हुआ, जहां अमरीका और नेटो के फौजी चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। काबुल में आशूर के दिन जुलूसहाय अज़ा पर जो दहशत गर्दी का हमला किया गया उसमें कम अज़ कम 60 आज़ादारान हुसैनी शहीद हुए। जाहिर है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा या बैन अल-अक़वामी मंशूर का एक हिस्सा और लाजमी जुज है कि जिसमें कहा गया है कि जो भी काबिज़ क़ुव्वत किसी मुल्क पर काबिज़ रहती है वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, वहाँ के आवाम और उनके जान और माल की जिम्मेदारी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हीं काबिज़ क़ुव्वतों पर आयद होती है। तो ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि इन हमलों की जिम्मेदारी अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफवाज पर आयद होती हैं तो शायद बेजाना होगा। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सियासी उमूर के माहिर और मुमताज दानिश्वर प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम जनाब।
रिजवान कैसर साहब, अफगानिस्तान की तारीख पर जब निगाह डाली जाती है तो वहाँ पर यही मिलता है कि वहाँ कभी भी فرقہ وارانہ نوعیت کے تصادم یا جھگڑے یا فسادات نہیں ہوئے، اور اب اس طرح کے جو فسادات یا جو دہشت گردی کی کاروائی ہوئی ہے اس کے کیا محرکات اور مقاصد ہو سکتے ہیں؟
دو نظریے سے پورے معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ افغانستان میں نسلی جو معاملات رہے ہیں اس کی بنیاد پر تو تصادم ہوتے رہے ہیں، لیکن مسلکی بنیاد پر وہاں پر تصادم کے واقعات کم سے کم دیکھے گئے، اور اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہوا ہے عاشور کے دن، جو ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دو نظریے سے، ایک تو ہے کہ جو سلامتی جو ایجنسیاں ہیں سیکیورٹی کی مشتمل ان لوگوں کے جہاں پر امریکہ اور ناٹو کی فورسز جگہ جگہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ حملہ ہوا اور اتنے جو ہے آزاد لوگ شہید ہوئے، تو یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر کا بھی فیلیور ہے. لیکن دوسرے نظریے سے دیکھا جائے کہ افغانستان میں جہاں مسلکی معاملے پر کوئی زیادہ تناؤ نہیں رہا ہے، وہاں ایسے واقعات پیدا کر کے وہاں سماج میں اور سرکار کے لیے مسلکی بنیاد پر تناؤ پھیلانا چاہتے ہیں. اگر آپ حامد کرزئی صاحب کے اگر اعلانات کو آپ نے سنا ہو تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تشدد لوگوں کے اوپر کیا ہے وہ تمام سارے لوگ افغانستان کے بارڈر کے باہر سے آئے اور ایسا تشدد کر کے لوٹ گئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ذریعے سے اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ ویسی کون ایجنسیاں ہیں جو افغانستان کے باہر سے اس ملک کے اندر داخل ہوتی ہیں، کابل میں، مزار شریف میں اور قندھار میں، ان جگہوں پر ایسے ظالمانہ حملے کر کے اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ ابھی افغانستان سرکار کے ہاتھ ایسے کوئی زیادہ سراغ نہیں ملے ہیں جس سے وہ لوگوں کو پہچان کر کے اپنے قبضے میں لے سکے اور جو بھی سزا ان کے لیے طے کر سکتی ہے وہ کرے. لیکن جو ہوا ہے وہ اپنے آپ میں بہت افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے کون سے ایسے جو فریضے ہیں جس کے تحت یہ بتایا جائے کہ اپنے ہی جیسے ہم ایمان، اور اگرچہ ایون جو دیگر عقائد میں یقین رکھتے ہیں، ان کے خلاف اس طرح سے جارحانہ حملے کیے جائیں. یہ تو اسلام کے جو بنیادی جو سبق ہے اس کے بالکل خلاف جاتے ہیں. لہذا نہ کہ صرف ان کی مذمت کی جانی چاہیے بلکہ افغان سرکار کے طور پر اور جو دیگر جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ واقعہ افغانستان میں پہلا اور آخری ہونا چاہیے اور آئندہ وقتوں میں ایسے کسی بھی حملے کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو، اور جو لوگ اس کے متاثرین رہے ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جانیں جو تف ہوئی ہیں بلا وجہ، اس کی ذمہ داری افغان کے لوگوں سے زیادہ افغانستان سے باہر کے لوگوں کی ہے، اور کسی طرح سے افغانستان کے اندر مسلکی مسائل پر تشدد کے ماحول کو بالکل پیدا نہ ہونے دیں.
جی رضوان قیصر صاحب، یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب خود پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، خاص طور پر محمد ایجنسی پر جو امریکہ کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے حملہ کیا اور جس میں پاکستانی فوجی مارے گئے، تو اس واقعے کے بعد اور نیٹو سپلائی جو ہے روک دی گئی پاکستان میں، اس واقعے کے بعد یہ حملہ ہوا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا فوراً ہی امریکہ نے پاکستان پر ایک طرح سے چڑھائی کر دی کہ دہشت گردی کو لگام دیں اور دہشت گرد تنظیموں کو مثلا قابو میں کریں اور ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، تو کیا اس کے پیچھے کچھ سازش آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے امریکہ کو؟
میرے خیال میں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے بہانے کی قیمت اگر عام انسانوں کو اتنی بڑی تعداد میں اپنی جان گنوانی پڑے تو مجھے ایسا لگتا کہ بہت ہی مہنگا انہوں نے بہانہ ڈھونڈا ہے، اور آج نہیں کل یہ راز فاش ہوگا تو پھر امریکہ کو بھی اپنے جو مورل اتھارٹی جس کا اتنا بڑا اعلان کرتی ہے پہلے سے اس میں یقین لوگوں کا نہیں ہے اور آئندہ وقتوں میں یقین ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا کوئی بین الاقوامی نظریہ ہے तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जिम्मेदारी खुद अमेरिका के ऊपर भी है, जो ऐसा आपने कहा, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहता हूं कि जब इस पर खासतौर से काबुल के अंदर जहां चप्पे चप्पे वो मौजूद हैं फिर भी यह वाकया होता है, लेकिन ऐसे वाकयात एक बार नहीं कई बार पहले भी हो चुके हैं। अगर आप याद करें चंद साल कबल हिंदुस्तान की एम्बेसी पर, जो बहुत ही सिक्योरिटी वाले जोन में होता है, उस पर भी हमला हुआ और हिंदुस्तान के एक आध दो सफीर का, जो मतलब डिप्लोमेटिक सर्विसेज के बड़े ऑफिसर थे, उनकी भी जाने गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव डालना है तो इस तरह के दबाव की जो कीमत है वो मेरे ख्याल में हर किसी को अदा करनी पड़ेगी, और अमेरिकन एजेंसी का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर शामिल है तो उन्हें भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान पर दबाव डालने के और दीगर तरीके हो सकते हैं। अमेरिका को कोई पहली मर्तबा नहीं पता चला है कि पाकिस्तान में ऐसे अनासिर मौजूद हैं, और तब वैसी हालत में आपने क्या किया या पाकिस्तान सरकार को किस तरह से आप साथ में लेकर के चले। लेकिन यह तय है कि अमेरिका की मौजूदगी अपने आप में पूरे खित्ते के लिए किसी भी तरह से अमनो शांति का कहीं से भी वो जरिया नहीं बनते।
जी प्रोफेसर साहब, अब देखें कि यह हमला एक ऐसे वक्त हुआ कि जब उससे एक ही दिन पहले जर्मनी के शहर बोन में आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तकरीबन 80 से 90 मुल्कों के वज़राए खारजा और आला सतही मंदूबीन मौजूद थे, और जाहिर है कि सारा कुछ अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में फौज की मौजूदगी या फौज के इनखला, यही सारे मौजूदात थे और उसी पर बहस हुई। तो ऐसे में इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का क्या फ़ायदा रह जाता है, क्या अफादियत रह जाती कि एक तरफ तो आलमी बरदरी मिलकर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बात करें और अगले ही दिन इतने बड़े पैमाने पर धमाका हो जाए, तो क्या नहीं समझते कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें महज प्रोपेगंडे और तशीराती मुहिम के लिए हुआ करती हैं?
मेरा अपना मानना है यह जनाब कि हम ही कत्ल करते हैं और फिर हम ही मरहम भी लगाते हैं। आज अफगानिस्तान की जो हालत है उसकी बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका और मगरबी यूरोप के कई जो ममालिक हैं, जिसमें नाटो की जो फौजें इतनी बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं, और जिस किस्म की तबाही अफगानिस्तान में मची है और जो नतायज हमारे सामने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुल्क को उसके तारीखी सफर के इस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए कि जहां उसकी जो अपनी सॉवरेंटी है उसका कोई बानी नहीं रखता है, और फिर बैनुल अक्वामी सतह पर आप ऐसी कॉन्फ्रेंस करके आप ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की दोबारा तश्कील या रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे करें, वहां पर अमनो शांति कैसे कायम करें, अवामी सिक्योरिटी कैसे कायम करें, दोनों बातें अपने आप में मुतजाद हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अफगानिस्तान का वाकई को तहे दिल से रिकंस्ट्रक्शन चाहता है, अमनो सलामती चाहता है, तो उसकी बुनियादी शर्त यह होती है कि वहां जो बैनुल अक्वामी फौजें नाटो की और अमेरिका की ये हैं, जल्द से जल्द वहां के सियासी अख्तदार मुकामी लोगों के हाथों में दें, बजाय इसके कि अपनी मौजूदगी को इस तरह से साल दर साल बनाए रहें, बढ़ाते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की और जहमत फरमाई नवाजिश आपकी। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी उमूर के माहिर गुलशन अब्बास नकवी साहब, इस मौजू पर इनसे हमारी गुफ्तगू अब मजीद जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जी। गुलशन अब्बास नकवी साहब, आपने हमारे मेहमान की दिल्ली स्टूडियो में भी गुफ्तगू सुनी। जो आशूर का वाकया हुआ खासतौर पर काबुल में और बशमुल मजार शरीफ और कंधार के, उसके तनाजुर में और जो अफगानिस्तान तारीख है कि वहाँ कभी मसले की इख्तलाफात इस तरह के नहीं रहे कि तशद्दुद का रुख अख्तियार करें, अब लश्कर जंगवी ने इस तरह का हमला करके जिम्मेदारी भी कबूल की है, तो आइंदा आप अफगानिस्तान में इस नहज से जो मसले की हमाहंगी थी उसको किस तनाजुर में देखते हैं?
मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमला हुआ है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और आलमी बरादरी की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से मुख्तलिफ तनजीमों की तरफ से इसकी मजम्मत की भी जा रही है। बहुत सारे ममालिक ने इन दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत की है, बल्कि आप देखें मुसलमानों के अलावा जो हैं दूसरे फ़िरकों और दूसरे अदियान के लोगों ने भी इन दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत की है। तो बहरहाल अपनी जगह पर ये एक काबिल मजम्मत वाक़िया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको सिर्फ मजहबी बुनियाद पर नहीं देखना चाहिए और ना ही ये खालिस्तन कोई मजहबी वाकया या फिरकावारियत का वाकया है।
यकीनन
जी, जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि अफगानिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि खुद काबुल के अंदर जो है, जो कि दारुल हुकूमत है, उसमें इस तरह का वाकया जो है वो भी इतनी वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो हुआ है, तो ये एक सोची समझी साजिश है और जिसके पीछे जो है वो अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, नामनिहाद सुपर पावर, वो उसके पीछे हमें साफ उसके हाथ दिखाई देते हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि लश्कर झंगवी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो कही जा सकती हैं। एक तो ये कि एक फ़र्द ने गैर मुल्की टीवी रेडियो को जो है, ज़रिया या ब्लॉग को, उसने अपना जो है वो पैगाम दिया और उससे गुफ्तगू की और कहा कि मैं लश्कर झंगवी का तर्जुमान हूँ और मेरा नाम ये है अबू बकर मंसूर है। तो पहली बात तो ये है कि कोई आदमी भी कह सकता है, अपने आप को जाहिर कर सकता है, उसकी कोई तस्दीक जो है करना जो है बहुत मुश्किल है, क्या वाकई वो लश्कर झंगवी का आदमी था या नहीं था। अगरचे लश्कर झंगवी जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और उसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देती रही है और इस साल जो है वो पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा वाकया जो है वो रूनमा नहीं हुआ आशूर के दिन, लेकिन उसके बजाय जो है हम देखते हैं अफगानिस्तान में वाकया जो है वो रूनमा होता है। तो एक बात तो ये है कि पहले ये साबित किया जाए कि आया वो लश्कर झंगवी ने ही ये काम किया है या खुद अमेरिका ने किसी की ड्यूटी लगा रखी थी कि तुम अपनी तरफ से कह दो कि हम लश्कर झंगवी की तरफ, हम जो हैं लश्कर झंगवी ने ये काम किया है और जिम्मेदारी जो है वो कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि खुद लश्कर झंगवी जो है ये खुद अमेरिका का ही तैयार करदा परवान चढ़ाया हुआ है, ये किसी और ने इसको तरबियत नहीं दी या सारी इसकी जो हिमायत जो है माली या तरबियती जो इसकी है और सारी जिसकी पॉलिसियों पे ये ग्रो अमल कर रहा है वो अमेरिका ही है जिसकी पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहा है। तो इस तनाजुर में अगर हम देखें लश्कर झंगवी और अमेरिका के मफादात जो हैं उनको भी सामने रखें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि खुद अमेरिका ही इस के पीछे है। चूँकि आप देखें कि अमेरिका जो है वो अब इराक से निकल रहा है और ख़ुद इराकी हुकाम ने कहा है के इसी रवां महीने की 20 तारीख तक सारे अमरीकी फौजी इराक से निकल जाएंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में अमरीका को शदीद शिकस्त हुई है और तीसरी तरफ इस मसले को मद्देनजर रखना चाहिए कि अमरीका वहां से जाना नहीं चाहता अफगानिस्तान से, इसीलिए वो उसने काबुल के साथ जो है वो एक सिक्योरिटी का मुआहदा जो है वो किया है कि 2014 के बाद भी वो अफगानिस्तान में रह सके, अपनी फौजी मौजूदगी वहाँ पर बरकरार रख सके, अपने दायमी फौजी अड्डे जो है वहाँ पर कायम कर सकें, और इसके लिए लोया जिरगा का इजलास जो है वो भी बुलाया गया। तो अब उसके बाद ये मसला जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा। बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है, तो सारी कोशिश अमरीका की ये है कि उसको ऐसे बहाने मिल जाएं कि उसको वहां से निकलना ना पड़े अफगानिस्तान से। और उसके लिए
जी माफ कीजिएगा, वक्त हमारे पास कम है। इस सूरत हाल में जो इस वाकये के तनाजुर में अब जो हामिद करजई का बयान आया है और लश्कर झंगवी ने जिम्मेदारी कबूल की और उनका है कि हम पाकिस्तानी हुकाम के सामने इस मसले को उठाएंगे, और ख़ुद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कल ये कहा है कि अफगानिस्तान को इल्ज़ाम तराशियों से हट कर बाहमी ताउन के रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहिए और वक्त आ गया है कि मिल बैठ कर मामलात को आगे बढ़ाएं, तो ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं? जबकि कुछ दिन पहले यहाँ तक कह दिया था हामिद करजई ने कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम अपने बरदर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ होंगे, तो अब इस वाकई के बाद जब हामिद करजई इस तरह की तनकीद करते हैं तो अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, हमसाय मुल्कों के ताल्लुकात को आप किस तनाजुर में देखते हैं?
मैं ये समझता हूँ कि खुद पाकिस्तानी हुकाम भी इससे पहले कह चुके हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के हुकाम भी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में अगर अमन कायम होता है तो वो सिर्फ अफगानिस्तान का अमन नहीं है बल्कि वो पूरे खिते का अमन है, यानी पाकिस्तान में भी अमन उसी सूरत में कायम रह सकता है जब अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, और इसी तरह पूरा खिता जो है उसका अमन जो है, क़याम अमन जो है, सलामती जो है, वो वाबस्ता है एक दूसरे मुल्क के साथ जी। तो अगर अफगानिस्तान में बदअमनी फैलती है तो उसका दायरा सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा,
पड़ोसी ममालिक में
जी। और ये अमेरिका जो है उसकी एक बड़ी साजिश है कि वो चाहता है कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैले, وہاں پر شیعہ سنی اختلافات جو ہیں وہ پھیلیں تاکہ اس کو بہانہ ملے وہاں رہنے کا، اور دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں کے جو ممالک ہیں ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب ہوں۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا جو ہے یہ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں ایران اور عرب ممالک کے تعلقات خراب کرنا جو ہے یہ بھی امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اس پورے علاقے میں جو ہے بد امنی پھیلے اور تاکہ اس کے جو مفادات ہیں وہ حاصل کر سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پر فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے افغانستان میں، جبکہ روس نے اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان میں دائمی فوجی اڈے قائم کیے تو ہم بھی افغانستان کے پڑوس میں جو ممالک ہیں ان میں اپنے جو ہے وہ اڈے قائم کریں گے، وہاں پر اپنے اسلحے جو ہیں وہ ہم لے جائیں گے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا یہاں پر رہنا ایک طرف تو اس پورے علاقے کی صورتحال کے لیے تباہ کن ہے اور سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے لیے اسے چاہیے کہ یہاں کے ممالک جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود افغانستان کے حکام ہوں یا پاکستان کے حکام ہوں، ان کو امریکہ کی اس سازش کا ادراک ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ امریکی سازش ہے، اور اگر افغانستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو وہ علاقائی ممالک جو ہیں وہ باہمی مل کر ہی حل کر سکتے ہیں، نہ کہ امریکہ جیسی کوئی طاقت باہر سے آ کر حل کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا جناب گلشن نقوی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی، اور یقینی طور پر جس طرح سے بون کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن اسی وقت ہو سکتا ہے جب افغانستان کے ہمسایہ ممالک آگے بڑھیں، آپسی تعاون کو مستحکم بنائیں، آپسی تعلقات کی تقویت کریں، اس کے بعد جب یہ باہمی تعاون آگے بڑھے گا تو افغانستان میں قیام امن خود بخود برقرار ہو جائے گا، اور غیر ملکی قوتوں کی موجودگی کا نہ تو کوئی جواز رہے گا اور نہ ہی کوئی بہانہ، اور جب تک غیر ملکی فوجیں اور قوتیں وہاں پر موجود ہیں اس وقت تک افغانستان میں قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال اس وقت ذمہ داری ہے خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے حکام کی کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں اور باہمی تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے علاقے کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا۔